إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. میرے محترم دینی بھائیوں, الاصول الثلاثہ, دین کے تین بنیادی اصول, اس کتاب میں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ, جان لو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے, ان الحنیفیۃ ملۃ ابراہیم, ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین. حنیفیت جو کہ دین ابراہیم ہے, وہ یہ ہے کہ تم اکیلے ایک اللہ کی عبادت کرو اپنے پورے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. وبذلک امر اللہ جميع الناس, اور یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو حکم دیا ہے. وخلقهم لها, اور اسی کے لیے انہیں پیدا کیا ہے, اسی مقصد سے انہیں پیدا کیا ہے. قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ تعالی نے فرمایا میں نے جنات کو اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تو میری عبادت کریں. فرماتے ہیں وما یعبدون, اور یہاں جو لفظ یعبدون ہے الا لیعبدون میں, کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہے, یوحدون, کہ وہ میری توحید کا اہتمام کریں. یہ وہ حصہ ہے اس کتاب کا جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ایک بات یہ ہے کہ دین ابراہیم, ملت ابراہیم حنیفیت ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان تمام عبادات اللہ کے لیے خالص کر دے. پھر اللہ نے اس کا حکم دیا ہے, اور اللہ رب العالمین نے اسی کے لیے لوگوں کو پیدا بھی کیا ہے. یہ وہ حکم ہے جو سارے انسانوں کو دیا گیا, اور اسی لیے سبھی کو پیدا کیا گیا ہے. حنیفیت کی پیروی کا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا, اور دین حنیف کے لیے اپنا چہرہ قائم کر, قائم رکھ, اپنے چہرے کو دین حنیف کے لیے اسی طرف متوجہ کر دے. ولا تكونن من المشركين, اور ہرگز بھی مشرکین میں سے مت بننا, اپنا رخ دین حنیف کی طرف کر, اپنے آپ کو توحید کی طرف قائم دائم کر. ولا تكونن من المشركين, اور ہرگز بھی مشرکین میں سے مت بننا. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام بندوں کو دین حنیف کی پیروی کا حکم دیا, اس لیے کہ اسی میں ان کی نجات ہے. ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ کوئی نیا دین نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دوسرے نبیوں سے الگ دین نہیں ہے. تمام نبیوں کا دین ایک دین تھا, اور اس کو کیا کہتے ہیں, حنیفیت, سب سے کٹ کے اللہ کا ہونا, تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کو معبود براہ ماننا, یہ حنیفیت ہے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اے نبی پھر ہم نے آپ کی طرف بھی اس بات کی وحی کی ہے کہ آپ بھی دین ابراہیم، ملت ابراہیم کی پیروی کریں، حنیفا سب سے کٹ کے اس کی ہو جائیں۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دین کی پیروی کا حکم دیا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا دین نہیں تھا، وہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور خاص طور سے ان کا ایک تعلق ابراہیم علیہ السلام سے تھا۔ بہت سے لوگ مانتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں عرب میں مکہ میں بسایا، اور پھر ان سے ان کی نسل آگے بڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یہ وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان سب سے کٹ کے اللہ کی عبادت کرے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ سورہ الروم آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، اپنا چہرہ اسی طرف کر لے دین حنیف کی طرف۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ تعالی نے سارے لوگوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالی کی تخلیق میں تبدیلی نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، یہ قائم دین ہے، یہ پختہ دین ہے، یہ ان لوگوں کا دین ہے جو صراط مستقیم پر قائم ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ اپنا چہرہ اس دین کی طرف قائم رکھ جو دین حنیف ہے، یعنی اسی دین کی طلب کر، اسی دین کی پیروی کر، اپنے آپ کو اسی رخ پر ڈال جہاں یہ دین چاہتا ہے۔ یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان پیدائشی طور پر توحید پر ہوتا ہے، انسان کی فطرت میں توحید ہوتی ہے۔ سماج اس کو بگاڑتا ہے، ماحول اس کو بگاڑتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ یا اس کو یہودی بناتے ہیں، یا اس کو نصرانی بناتے ہیں، یا پھر اس کو مجوسی شرک کرنے والا بناتے ہیں۔ تو بچہ پیدائشی طور پر بگڑا ہوا نہیں ہوتا ہے، حق کی قبولیت کی صلاحیت اس میں ہوتی، لیکن پھر ماں باپ ہیں جو اس کو شرک پر اور غلط دین پر ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلو مت، یعنی جس توحید پر اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اس کو باقی رہنے دو، اس کو بگاڑو مت، اپنی فطرت کو بگاڑو مت۔ اور یہ دین قیم ہے، لیکن لوگوں کو، اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ لوگ کفر کو، شرک کو دین سمجھے ہوئے ہیں، لیکن دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ انسان اللہ کی توحید کا اہتمام کرتا رہے۔ تو دین حنیف کے معنی ہمیں جانے، حنیفیت کیا ہے؟ حنیفیت یہ ہے کہ ایک انسان سب سے کٹ کے اللہ کا ہو جائے، باطل معبودوں سے منہ موڑ کے سچے معبود کی طرف کر لے، مخلوق کی عبادت سے نکل کر خالق کی عبادت کا اہتمام کرے، اپنے قلب کو سب سے کاٹ کر اللہ تعالی کی طرف کرے۔ تو یہ جو ہے دین حنیف ہے۔ اسی کے ساتھ شیخ نے کہا کہ مخلص لہ الدین، دین حنیف کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہو، اپنے دین کو، اپنی عبادات کو، اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور اللہ کی عبادت بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 2 میں، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. فاعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کر، مخلصا لہ الدین، اپنے پورے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے. خالص کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بندہ کوئی بھی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ کرے، خالص اللہ کے لیے عبادت ہو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہو، اور وہ عبادت بھی خالص اللہ کے لیے ہو. یہ نہ ہو کہ عبادت تو کر رہا ہے، اللہ بھی راضی ہو جائے اور دنیا میں بھی عزت مل جائے، اس نے خالص نہیں کیا عبادت کو اللہ کے لیے. اللہ بھی خوش ہو جائے، بت بھی خوش ہو جائے، اللہ کا قرب بھی ملے، بابا بھی راضی ہو جائیں، اس نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص نہیں کیا. خالص کرنا یہ ہے کہ انسان عمل کرے صرف اللہ کے لیے، عبادت کرے صرف اللہ کے لیے، اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ ہی کے لیے کرے، دنیا مفاد کے لیے نہیں. کوئی عمل اللہ کے سوا کسی اور غرض سے نہ کرے، اللہ کی رضا سے مقصود ہو. تو یہ کیا ہے؟ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہوا. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کر، اپنے پورے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اپنے پورے اعمال کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. دین سے مراد سارے اعمال، ظاہری و باطنی. جیسے اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. تو دین سے مراد وہ سارے اعمال ہیں جو بندہ کرتا ہے. تو اپنے تمام اعمال کو کس کے لیے خالص کر؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اپنے تمام اعمال کو خالص کر. اسی طرح سے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی آپ کہیے کہ مجھے اس بات کا حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس طرح کہ اپنے پورے دین کو اللہ کے لیے خالص کروں، اپنے پورے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے میں اللہ کی عبادت کروں. وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار، سب سے پہلا مسلمان بن جاؤں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی آپ کہیے کہ میں نے اگر، مجھے ڈر ہے کہ میں نے اگر اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے بڑے سنگین دن کے عذاب کا خوف ہے. اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب مجھ پر نہ آ جائے ایک دن، قیامت کے دن. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ کہیے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اپنے پورے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. فاعبدوا ما شئتم من دونہ، اس کے سوا تم جس کی بھی عبادت کرنا چاہتے ہو، تمہاری مرضی، تم اس کی عبادت کرو. یہ اجازت نہیں ہے، یہ بیزاری ہے. یعنی کہ تم کو اجازت ہے کہ اللہ کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو، یہ اجازت نہیں ہے. جیسے آدمی کہتا ہے جو جی میں آئے کرو، میں نے تو سمجھا دیا، اب تمہارے جو جی میں آئے کرو، نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اب تمہارا جو جی چاہے کرو، جس کی چاہے عبادت کرو، اس کا انجام تم دیکھو. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی عبادت کے لیے دونوں مرتبہ لفظ آیا مخلصا لہ الدین، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا. اس لیے کہ مخلوق دو اعتبار سے گمراہی میں مبتلا ہوئی، ایک اللہ کی بھی عبادت اللہ کے سوا دوسروں کی بھی عبادت. یہ کیا ہوا؟ اس نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خاص کیا، اللہ کے لیے خالص کیا؟ نہیں، اس میں اللہ کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کی ملاوٹ کی. اس کے اعمال میں کیا آ گیا؟ اللہ کو بھی سجدہ، غیر اللہ کو بھی سجدہ، اللہ کے نام کی نظر نیاز، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز، اللہ کے نام سے قربانی، دوسرے کے نام سے بھی قربانی. تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کی، اس نے اللہ کے لیے اپنی عبادات کو خالص نہیں کیا. دوسرا طریقہ، دوسری بربادی، دوسری گمراہی، اللہ کی عبادت کیا لیکن خالص اللہ کے لیے نہیں کیا. دیکھنے میں تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن دل میں یہ ہے کہ لوگ دیکھ کر تعریف کریں. دیکھنے میں تو اللہ کے دین کے لیے صدقہ کر رہا ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے، غربا اور فقرا کے لیے، لیکن اندر سے ہے کہ لوگ ستی گئے ہیں. دیکھنے میں تو دین کا کام کر رہا ہے لیکن اندر سے ہے کہ لوگوں کے درمیان مجھے عہدہ مل جائے، مقام مل جائے. یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، یہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص نہیں کر رہا ہے، اس کی عبادت میں شرک ہے، یہ اللہ کا مجرم ہے، اللہ کا مقرب نہیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دیکھنے میں دینی عمل کرتا ہے لیکن دل کے اندر وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، اس کی دنیاوی غرض ہے. اس کی کیا ہے؟ دنیاوی غرض ہے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، مقام اور عہدہ مل جائے، دنیا کا کچھ نفع مل جائے. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی خالص عبادت نہیں ہوئی، اسی لیے کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے، یہ ریا ہے، جو کہ جس کو حدیث میں چھوٹا شرک کہا گیا ہے. تو ان دونوں چیزوں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت کسی اور کے لیے نہیں، دونوں چیزیں ہیں. اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت کسی اور کے لیے نہیں. جو ان دونوں چیزوں سے بچتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت، اللہ کی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، ان دونوں چیزوں سے بچتا ہے، تب جا کر وہ اس دین پر ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تب جا کر اس کی عبادت مقبول ہوتی ہے اور وہ اللہ کے نزدیک مقبول بندہ بنتا ہے. تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے. شیخ محترم کہتے ہیں، وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِعَ النَّاسِ، اللہ تعالی نے سارے لوگوں کو اسی کا حکم دیا ہے کہ وہ دو چیزوں کا اہتمام کریں. دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک حنیفیت، دو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا. ان دونوں چیزوں کا اللہ نے سارے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حنیف بنے. وہ کیا بنے؟ حنیف، سب سے کٹ کے اللہ کی ہو جائے. دو، وہ اپنے دین کو کس کے لیے خالص کریں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت نہ کریں، کسی اور کے لیے نیکی نہ کریں. خالص اللہ کے بندے بنے ہیں، کسی اور کے نہیں. خالص اللہ کی رضا چاہیں، کسی اور کی نہیں. اس کا حکم اللہ نے دیا ہے. کہاں دیا ہے؟ آپ دیکھیں سورہ البینہ میں آیت نمبر 5 میں اللہ تعالی نے کہا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو، بلکہ سارے بندوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا. وَمَا أُمِرُوا کیا؟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اپنے پورے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء، سب سے کٹ کے اس کے ہو جائیں. پورے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں اور سب سے کٹ کے کس کے ہو جائیں؟ اللہ کے. یہی اللہ نے حکم دیا تھا، سب کو حکم دیا تھا، یہود کو، نصارہ کو، مشرکین کو، سب کو حکم اللہ نے دیا. تو اللہ کے نزدیک اصل مقصود یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ہو جائے اور اللہ ہی کی عبادت کرے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. شیخ محترم کہتے ہیں، وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اللہ تعالی نے اسی لیے سارے بندوں کو پیدا کیا ہے، سارے بندوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے. کما قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. وما يعبدون يوحدون, اور عبادت کے معنی یہ ہے کہ وہ میری توحید کا اہتمام کریں. یہاں شاید کہتے ہیں اللہ نے بندوں کو توحید کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن کریم کی آیت بھی انہوں نے بطور دلیل پیش, وہ کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ آیت یاد ہے سب کو, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ قرآن کریم کی عظیم شان آیت ہے جس میں ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے. اللہ نے ان کو کیوں پیدا کیا, میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کرے, کسی اور کی نہیں. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کہتے ہیں الا ليقروا بالعبودۃ طوعا وکرہا, چاہے نہ چاہے, خوشی نہ خوشی, وہ میری بندگی کا اقرار کرے. خوشی نہ خوشی, چاہے نہ چاہے, وہ میری بندگی کا, الا ليقروا بالعبودۃ طوعا وکرہا. عبودہ اور عبودیہ ایک ہی لفظ ہے. امام الرازی کہتے ہیں مختار الصحاح میں وتقول عبد بین بین العبودۃ والعبودیہ, یہ غلام ہے جس پہ بندگی کے آثار نمایاں. عبودہ اور عبودیہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں, ایک ہی معنی ان کے ہیں. تو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کا اقرار کرے, خوشی نہ خوشی, چاہے دل پسند کرے یا نہ پسند کرے, وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانے. پابندی انسان کا نفس چاہتا ہے؟ نہیں, آزادی چاہتا ہے. غلامی اللہ کی چاہتا ہے؟ نہیں, وہ آزادی چاہتا ہے, منمانی چاہتا ہے. خوشی ہو نہ خوشی, پسند ہو نہ پسند ہو, نفس مانے نہ مانے, وہ اس بات کا اقرار کرے کہ میں آزاد نہیں ہوں, میں کس کا غلام ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ کی بندگی کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ اس بات کا اقرار کرے, اس کو تسلیم کرے, اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے. اسی لیے ایک صحابی, ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اسلم وان کنت کارہا, اسلام قبول کرو ولو کنت کارہا, چاہے تمہارا دل پسند کرے یا نہ پسند کرے, اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. تو بہت سارے شریعت کے احکام ہیں, دل انسان کا, جی اس کا نفس مخالفت کرتا ہے, لیکن آدمی اس مخالفت کے باوجود, نفس کی مخالفت کے باوجود, اللہ کی شریعت کو, اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کرے. اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے, دل چاہے نہ چاہے اللہ کا بندہ بن, اس کی بندگی کو کا اقرار دل سے کر, صرف اہتمام نہیں, جیسے منافقین تھے کہ دل میں چاہت نہیں تھی لیکن اسلام سے نفرت رکھتے تھے, نماز پسند نہیں کرتے تھے لیکن نماز پڑھتے تھے. یہ نہیں کہ انسان ظاہراً تو کرے لیکن دل میں انکار ہو, نہیں, دل میں اقرار ہو, چاہے نفس مانے یا نہ مانے, نفس کی مخالفت ہو کہ مجھے اللہ کا بندہ بن کے جینا ہے, اللہ کے سوا کسی کی عبادت میں نہیں کروں گا, اس کا اقرار زندگی. تو کہتے ہیں کہ الا ليقروا بالعبودتی طوعا وکرہا, خوشی نہ خوشی, ہر حال میں اللہ کے بندے بنے رہے. کبھی راحت ہے, کبھی تکلیف ہے, کبھی بیماری ہے, کبھی شفا ہے, کبھی فقر و فاقہ ہے, کبھی مالداری ہے, کبھی صحت ہے, کبھی پریشانی تنگی تکلیف ہے, ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرے اور اللہ کے بندے بنے رہے. اللہ کے سوا کسی اور کے بندے نہیں. الا لیقر بالعبودۃ طوعا وکرہا. امام ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے. امام البخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کہتے ہیں وما خلقت اہل السعادت من اہل الفریقین الا ليوحدون. اہل سعادت میں دو فریق ہیں, آخرت میں دو فریق ہوں گے, سعید اور شقی, کامیاب ناکام, جنتی جہنمی, آخرت میں دونوں ہونے والے ہیں. وما خلقت اہل السعادت من اہل الفریقین, دو فریق میں سے میں نے اہل سعادت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے, میری توحید کا اہتمام کرے. کافر تو نہیں کرنے والے, تو میں نے اہل سعادت کو کیوں پیدا کیا کہ وہ میری توحید کا اہتمام کرے. الا لیوحدون, لیعبدون کی تفسیر امام بخاری کیا کر رہے ہیں, لیوحدون, وہ میری عبادت کریں, میری ہی عبادت کریں. سوال ہے کیا اللہ نے بندوں کو اس لیے پیدا کیا کہ بندے اللہ کی بھی عبادت کریں, یا اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں؟ بھی اور ہی میں فرق سمجھ میں آیا. اللہ کی بھی, لات اور عزا کی بھی, منات اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر اور حبل اور اس طرح سے دوسرے جتنے بھی معبود ہیں ان کی بھی کرے اور اللہ کی بھی کرے, اس لیے نہیں. اللہ ہی کی عبادت کرے کسی اور کی نہیں. تو یہ امام البخاری کہتے ہیں لیوحدون, تاکہ وہ میری توحید کے ساتھ میری عبادت کرے. شرک والی عبادت نہیں, توحید والی عبادت. تفسیر القرآن میں سورہ الذاریات کی تفسیر میں امام البخاری نے بات کہی ہے. تو یہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب کہتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے. کیا ہم نے سیکھا؟ دین حنیف, حنیفیت کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ سب سے کٹ کے اللہ کا ہو جانا, گھر بار چھوڑ کے مسجد میں جا کے بیٹھنا, یہ ہے نہیں؟ پھر سب سے کٹ کے اللہ کا بولے نا ہم لوگ, صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا. حنف کے معنی کیا ہے آپ لوگوں کو نہیں معلوم تو میں پوچھنے والا ہوں. مائل ہونا, مائل کا مطلب کیا؟ رجوع کرنا نہیں, رجوع کرنے کا مطلب تو واپس آنا ہے. مائل کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی نہیں ہے, اس کا نتیجہ ہے. ہاں, مڑنا. مائل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آدمی کہتا ہے میرا دل اس کی طرف مائل, کہ فلاں جاب کروں یا ڈاکٹر بنوں انجینئر بنوں, تو میرا دل زیادہ کس طرف مائل ہے؟ ڈاکٹر بننے کی طرف یا انجینئر. تو مائل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس طرف میلان ہے, اس طرف ڈائیورجن ہے, اس طرف میرا دل مڑتا ہے. تو حنف کے معنی کیا ہے؟ مائل ہونے کے. مائل کا مطلب مڑنا. کدھر مڑنا؟ اللہ کی طرف, شرک سے توحید کی طرف. شرک کی وجہ کی طرف مڑنے کی بجائے توحید کی طرف مڑنا, جھوٹے معبود کی طرف مڑنے کی بجائے کس کی طرف؟ حقیقی معبود. وہ کون ہے؟ اللہ. جھوٹے معبودوں کی طرف مڑنے کی بجائے کس طرف مڑنا؟ ان سے منہ پھیر کے کس طرف ہونا؟ اللہ کی طرف. سمجھ میں آیا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ حنف ہے. اور دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا یہ کیا ہے؟ دو چیزیں میں نے بتائی تھی, کون بتائے گا کھڑے ہو کے؟ بالکل, ایک یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا, اور اس میں بھی دوسری چیز کیا ہے, صرف اللہ کی عبادت کرنا اور صرف اللہ کے لیے کرنا, یہ ہے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا. ورنہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کیا تو اللہ کے لیے خالص کیا نہیں, اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن کسی اور کی خوشی کے لیے کر رہا ہے, ریاکاری, دکھاوا, شہرت, دنیا کے مال و متاع, عہدہ وغیرہ وغیرہ, اس کے لیے کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہے نہیں, تو خالص نہیں کیا اس نے. تو اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کا مطلب کیوں کیا, دو باتیں اس میں, ایک حنیفیت اور دوسرے دین کو خالص کرنا, اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. سمجھ میں آئی بات, اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہمیں, کتنی چیزیں آ رہی ہیں, دونوں کیا ہیں, حنیفیت اور اخلاص, حنیفیت اور اخلاص, اور دیکھا جائے تو دونوں بھی کیا ہیں, ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں, کہ اللہ ہی کی طرف آدمی کا میلان ہو, کسی اور کی چاہت نہ, اور جو بھی عمل کرے اللہ کے لیے کرے, عبادت کرے تو اللہ کی, کسی اور کی نہیں, اور اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کی لیے کرے. یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کا سمجھنا ضروری ہے. پورا دین یہ ہے, زندگی بھر عبادت کرتا رہا, یہ نہیں عبادت میں, عبادت قبول ہوگی, اللہ ہی کی عبادت کرنا, اللہ ہی کے لیے کرنا, اور اللہ کی طرف مائل رہنا زندگی بھر, اللہ کی طرف بندے کرو, یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے, اسی لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. تو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اخلاص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور میں نے اس کو حنیفیت کے لیے پیدا کیا, اسی لیے اللہ نے اس کا حکم کیا ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ, اسی کا حکم اللہ نے دیا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. شیخ کہتے ہیں, شیخ محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں, وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادِ, سب سے عظیم شان چیز جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے وہ توحید ہے, اور توحید یہ ہے کہ بندہ اپنی عبادت اللہ ہی کے لیے خاص کرے. اس جملے کو کون دوہرائے گا, دھیان سے سننا ہر جملہ, وہ پھر سے بولتا ہوں, ٹھیک. وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ, سب سے بڑی چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ توحید ہے, اور توحید یہ ہے کہ بندہ اپنی تمام عبادتیں اللہ کے لیے خاص کرے. کون بتائے گئے جو میں نے ابھی کہا, وہ کون دہرائے گا, سب کے نمائندے ہی فرض کفایہ.
سب سے بڑی چیز جس کا اللہ نے حکم دیا وہ توحید ہے,
اپنی تمام عبادات اللہ کے لیے خاص کرنا. افراد کا مطلب ہوتا ہے صرف اللہ کے لیے, مفرد. تو اس میں کئی باتیں, اس جملے میں آپ دیکھیں کتنی ساری باتیں ہیں. نمبر ایک, سب سے عظیم حکم اللہ کا کیا, تو اس میں شاید کیا کہتے ہیں, سب سے عظیم حکم اللہ کا کیا ہے, توحید. کیا دلیل ہے, ہم کو دیکھنا ہے. پھر کہتے ہیں توحید یہ ہے کہ بندہ اپنی عبادت اللہ کے لیے خاص کرے, تمام عبادات کے لیے اللہ کا افراد. افراد کا مطلب اللہ کو تنہا, اللہ ہی کو معبود ماننا, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا. تو اس کو ہم کو سمجھنا ہے. کہتے ہیں وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ, سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں گے لفظ توحید. لفظ توحید کے معنی کیا ہے, اور کیا قرآن و سنت میں یہ لفظ آیا ہے. سنن الترمذی اور اسی طرح سے مسند احمد میں یہ لفظ آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, يُعَذَّبُ نَاسٌ من آل التوحید فی النار حتی یکونوا فیہا امما ثم تدركهم الرحمة فيخرجون. توحید والوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ جل کے کوئلہ ہو جائیں، پھر اللہ رب العالمین کی رحمت ان کو پائے گی تو اس میں سے نکالے جائیں گے. جہنم میں کون جائے گا؟ اس حدیث کے حساب سے توحید والے. کیوں جائیں گے وہ لوگ جہنم میں؟ کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے. یہاں تک کہ سزا ہوگی تو کیا ہوگا؟ جل کے کوئلہ ہو جائیں گے، لیکن پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر اللہ ان پر رحم کرے گا، اللہ کی رحمت ان کو پائے گی تو کیا ہوگا؟ فیخرجون، وہ جہنم سے نکالے جائیں گے. اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے، وہ کیا ہے؟ توحید. اہل توحید کا مطلب توحید والے، جنہوں نے اپنی زندگی میں توحید کا اہتمام کیا. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے جس کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. تو معلوم ہی ہوا کہ لفظ توحید حدیث میں آیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے سنن ابن ماجہ میں اور امام احمد نے بھی اپنی مسند میں ایک حدیث نقل کی ہے، اور دو صحابی اس کو روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں روایت کرتے ہیں ایک حدیث. عن عائشة وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی اشترى کبشین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے، عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہوتی ہے، اضاحی جس کو آپ کہتے ہیں، عام قربانی نہیں، عام ذبح کرنا نہیں، عید الاضحیٰ کی قربانی کا جب ارادہ کرتے، اشترا کبشین، دو بکرے خریدتے، عظیمین بھاری بھر کا، سمینین موٹے تازے، بڑے اور کیسے، بڑا لیکن دبلا پتلا بھی ہو سکتا ہے، بڑے اور کیسے، موٹے تازے، اقرنین سینگوں والے، املحین سفیدی اور کالا پن اس کے رنگ میں تھا، موجوعین خصی کیے ہوئے، کیسے؟ خصی کیے ہوئے، اسے خصی بکرے کی قربانی ثابت ہوتی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں. فذبح احدہما عن امته، دو میں سے ایک آپ نے ذبح کیا اپنی امت کی طرف سے. امت میں سے کون؟ لمن شہد للہ بالتوحید وشہد له بالبلاء، جس نے دو چیزوں کی گواہی دی، اللہ کے لیے توحید کی گواہی دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبلیغ کی گواہی دی. دو گواہی کون سی؟ اللہ کے لیے توحید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبلیغ، مطلب اللہ تعالی کے لیے توحید ہے، توحید کا عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبلیغ کی گواہی دے، آپ نے اللہ کا پیغام جو کا توں بغیر کمی زیادتی کے بغیر تبدیلی کے پہنچایا. جو یہ گواہی دے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اس کی طرف سے آپ نے قربانی کی. وذبح الآخر، اور دوسرا جو بکرا تھا اس کو آپ نے ذبح کیا، عن محمد وعن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کو ذبح کیا. دو بکرے ذبح کیے، پہلا بکرا کس کی طرف سے ذبح کیا؟ اپنی امت کی طرف سے، جس نے کون سی چیزوں کی گواہی دی، کون سی گواہیاں؟ دو، اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ. تبلیغ میں اپنے آپ آتا ہے کہ آپ رسول ہیں، کہ اللہ نے آپ کو پیغام دیا اور آپ نے اس کو پہنچا دیا ہے. تو اس میں لفظ توحید اس حدیث میں بھی آیا ہے، جو مسند احمد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور ابن ماجہ میں 3122 پر یہ حدیث موجود ہے. تو ان دو حدیثوں میں کیا لفظ ملا ہم کو؟ توحید. توحید کا لفظ تین حروف سے بنا ہے، واو، ہا اور دال، کتنے حروف ہیں؟ تین. واو ہا جس کو ہمارے یہاں ہے بولتے ہیں عربی میں، اس کو کیا کہیں گے؟ ہا اور دال، واو ہا دال. اور ابن فارس کہتے ہیں مقاییس اللغت میں کہتے ہیں وحدا والواو والحاء والدال اصل واحد يدل على الانفراد. کہتے ہیں واو حاء دال ایک ہی معنی میں لفظ آتا ہے، اصل واحد ایک اصل ہے، اس میں کئی معنی نہیں ہے. يدل على الانفراد یہ رہنمائی کرتا ہے انفراد کی طرف، یکتا ہونے کو بتاتا ہے. وحدہ کس چیز کو بتاتا ہے؟ ایک ہونے کو. تو وحدہ لفظ کے معنی میں کون سا بنیادی لفظ چھپا ہوا ہے؟ ایک ہونا، منفرد ہونا، یونیک ہونا، ایک یکتا ہونا. تو یہ مقاییس اللغہ میں یہ بات انہوں نے کہی ہے. جرجانی کہتے ہیں اپنی کتاب التعریفات میں، کہتے ہیں التوحید فی اللغۃ الحکم بأن الشیء واحد والعلم بأنه واحد. لغت میں توحید کہتے ہیں اس بات کے حکم لگانے کو کہ فلاں چیز ایک ہے، اور اس بات کے جاننے کو کہ فلاں ایک ہے. جاننا بھی اور ماننا بھی. جان خالی جانتا ہے ہاں ایک، لیکن مانتا نہیں چلے گا
نہیں.
حکم لگانا ہاں اللہ ایک ہے، اور اس بات کو جاننا کہ وہ کتنے ہیں، لیکن یہاں ایک ہے ماننا. کس اعتبار سے؟ گنتی کے اعتبار سے. صرف گنتی کے اعتبار سے تو ہے ہی ہے، لیکن وہ ایک ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ منفرد ہے، جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں علی الانفراد. وہ ایک ہے، وہ منفرد ہے، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں، جیسا کہ شیخ بن باز نے، بن باز رحمہ اللہ نے کہا ہے مجموع الفتاوی میں جلد ایک صفحہ نمبر 34. کہتے ہیں والتوحید مصدر وحد یوحد توحیدا. توحید کا لفظ بنتا کیسا؟ اس کو یاد رکھیے، کیا مسئلہ ہے یاد رکھنے میں؟ وحد یوحد توحیدا، اس طرح سے توحید کا لفظ بنتا ہے. کہتے ہیں یعنی وحد اللہ ای اعتقدہ واحدا، اس نے اللہ کو ایک مانا، اس بات کا عقیدہ رکھا کہ اللہ ایک ہے. لا شریک له، اس کا کوئی شریک نہیں. فی ربوبیتہ، اس کے رب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں. ولا فی اسمائہ وصفاتہ، نہ اس کے ناموں میں نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے. ولا فی الوہیتہ وعبادتہ، نہ اس کے معبود ہونے میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک ہے. سبحانہ و تعالی وہ تمام عیوب سے پاک ہے، سب سے اونچا ہے. فہو واحد جل وعلا وان لم یوحده الناس، وہ اللہ جل وعلا جلال والا اور علو والا وہ ایک ہے، چاہے لوگ اس کو ایک مانے یا نہ مانے. لوگوں کے ماننے سے وہ ایک ہوگا، لوگ اس کو ایک نہ بھی مانے تو کتنے ہیں؟ وہ ایک ہے. لوگ اپنی عبادتیں اس کے لیے خاص ہیں نہ بھی کریں، وہ حقدار ہے. لوگ اس کی صفات میں کسی کو شریک بھی کریں، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کے علاوہ کسی اور کو رب مانے، تب بھی اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. لوگ مانے یا نہ مانے وہ ایک ہے، صرف ایک نہیں بلکہ کیا ہے؟ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں. اور اس کے رب ہونے میں، اس کے معبود ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا ہم نام ہم وصف کوئی نہیں. هل تعلم له سمیعا. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین. کون کون سی؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور توحید اسماء صفات. یہ تینوں قسمیں قرآن کی ایک آیت میں، تینوں قسمیں قرآن کی ایک آیت میں ہیں. سورہ مریم آیت نمبر 65، سورہ مریم آیت نمبر 65 کون پڑھ کے سنائے گا؟ دوسرا حصہ صحیح، پہلا ویسا نہیں. ہاں، رب السماوات، فعبد ہو مل جل کے. اور کوئی بتائے گا؟ یہ تیسری قسم کے بارے میں، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں تینوں قسمیں ایک آیت میں. کون سی آیت ہے وہ؟ رب السماوات والارض وما بینہما، یہ بھی پہلی قسم، رب السماوات والارض وما بینہما، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا. تینوں قسمیں آئی، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہیں آسمانوں کا، زمین کا، اور ان کے مابین تمام چیزوں کا. تو یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ رب، سب کا رب اللہ. تو یہ کون سی توحید ہوئی؟ توحید ربوبیت. فاعبده واصطبر لعبادته، تو اسی کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر جمع رہ. یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ عبادت کے بارے میں. توحید توحید الوہیت. نمبر تین، هل تعلم له سمیا، کیا اس جیسا تو کسی اور کو جانتا ہے؟ سمیا کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں مثیلا، اللہ کا مثیل، اللہ کی طرح کسی کو جانتا ہے تو؟ اس کا ہم نام کا مطلب، کیونکہ اللہ کا ہر نام اسی صفت ظاہر کرتا ہے، صرف نام نہیں. تو اس جیسا، اس کا ہم نام، ہم وصف کسی کو جانتا ہے، یعنی اس جیسا کوئی ہے. یہ کون سی توحید ہوئی؟ تیسری توحید اسماء و صفات، کہ اللہ کے ناموں میں، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں. تو یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 65. اگلے ہفتے یاد ہونا چاہیے یہ آیت، اگلے ہفتے سب کو یاد ہونا چاہیے. زمین آسمان ایک کر کے آپ یاد کریں گے، کوئی بہانہ کریں گے نہیں. میں کسی کو بھی پوچھوں گا، اور جو نہیں آئے گا وہ اس کو مسلمان میں کون آیا کون سی ہے، اس کو اس کے اگلے ہفتے پوچھوں گا، اور اس کو برابر پوچھوں گا تو نہیں آیا تھا تو بتا. اس لیے بھاگنے کی بھی کوشش نہیں کریں گے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں برکت دے. تو یہاں پر شیخ بن باز نے کہا کہ توحید اللہ کو ایک ماننے کا نام ہے، اور ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں اللہ کو منفرد، یکتا، جس کی طرح کوئی نہیں، ماننے کا نام ہے. تو یہ کیا ہے؟ توحید ہے. کون بتائے گا توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو یکتا. یکتا کا مطلب سب سے الگ، اس جیسا کوئی نہیں. کن چیزوں میں؟ تین چیزوں میں، رب ہونے میں، معبود ہونے میں، اور اس کے ناموں اور صفات میں. کوئی رب نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اسماء و صفات میں اللہ جیسا کوئی نہیں. اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی معبود ہے، اور وہی سب سے نرالا ہے، سب سے الگ ہے. ٹھیک، تو یہ اللہ کے بارے میں ہم مانتے ہیں. شاہ کہتے ہیں وَأَعْدَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدِ، سب سے بڑی چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ توحید ہے. سب سے بڑا حکم اللہ کا کون سا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے وہ کون سا ایک حکم ہے جو دین میں سب سے بڑا ہے، آپ جواب کیا دیں گے؟ توحید. دین میں بہت سارے احکام ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، ماں باپ کی خدمت کرو، مہمان سے اچھا سلوک کرو، ماں باپ رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو، ظلم مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو. سب سے بڑا حکم جو اللہ کا ہے وہ کیا ہے؟ توحید کا اہتمام کرنا. اس سے توحید کی اہمیت معلوم ہوتی. مثال کے طور پر سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. اللہ نے کئی باتیں کہیں لیکن ان میں نمبر ایک پر اللہ نے رکھا کس کو؟ اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ شریک مت کرو. یعنی کیا ہے؟ توحید. اور بعد میں سوال ہے کیا کہا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت کرو. دو, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ اچھا احسان کا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى, اور قریبی رشتہ داروں سے. وَالْيَتَامَى, یتیموں سے. وَالْمَسَاكِينَ, مسکینوں سے, غریب و فقیر. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, وہ پڑوسی جو قریب رہتا ہو, رشتہ دار ہو, رشتہ دار پڑوسی. وَالْجَارِ الْجُنُبِ, اور وہ رشتہ دار, وہ پڑوسی جو ساتھ میں ہو وقتی طور پر یا جو بازو کے گھر میں رہتا ہو. اور وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ, اور بیوی. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ, بیوی یا وہ جو سفر وغیرہ میں تھوڑی دیر کے لیے ساتھ ہو. وَابْنِ السَّبِيلِ, اور مسافر. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, اور تمہارے غلام. ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ماں باپ سے, رشتہ داروں سے, ہاں بیوی سے, اور پڑوسی سے, اور اس سے اور اس سے, غلاموں سے, سب سے اچھا سلوک کرو. نمبر ایک پہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اللہ نے یہاں پر بتلا دیا کہ سارے سوشل ورک سے بڑھ کے توحید ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بندوں کے لیے خدمت خلق اور لوگوں کے ساتھ بھلائی اپنی جگہ ہے, اس میں نمبر ایک کیا ہے, اس سے بڑھ کے یہ ہے توحید. توحید نہیں تو اس کا کچھ بھی مطلب نہیں. سماج سیوا اپنی جگہ, لیکن اللہ کی عبادت سے بڑھ کے وہ نہیں ہے. نمبر ایک, ایک آدمی کسی غریب کو کھلاتا ہے, اچھا کام ہے اور کرنا چاہیے, آگے اللہ نے اس کا بھی تو ذکر کیا ہے, لیکن اس سے بڑھ کے کیا ہے, اس غریب کو توحید سکھانا. کیوں؟ پیٹ کا جہنم سے بڑھ کے جہنم آخرت کی جہنم ہے. اگر وہ شرک پہ مرا, ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. اگر وہ بھوکا مرا, جہنم میں جائے گا. دیکھیے, وہ بھوک سے مرا, جہنم میں نہیں جائے گا, لیکن شرک پہ مرا تو جہنم میں جائے گا. تو جہاں ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتے ہیں, جیسا کہ اللہ نے آگے چیزیں بیان کی ہیں, لیکن ان میں پرائیورٹی ہماری کیا ہونا چاہیے؟ توحید. صرف بعض اوقات لوگ سماج سیوا میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ دعوت چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, بعض اوقات لوگ بولتے ہیں کہ کیا توحید, توحید, توحید کا درس اور یہ عقیدہ اور یہ سیکھنے کا بار بار. جب سماج میں کتنے سارے پرابلم ہیں, امت کے کتنے مسائل ہیں, ان کو سالو کرنا چاہیے. یہ چھوڑ کے نہیں, اس کے ساتھ اگر تو کرتا ہے بہت اچھا, دو میں سے ایک کر سکتا ہے, یہ زیادہ پرائیورٹی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ایک انسان, بہت سارے لوگ اور خاص طور سے ہمارے اہل حدیث, بعض اوقات اخوانیوں کے اثرات ان میں ایسے آ جاتے ہیں کہ توحید کے دروس کو چھوٹا سمجھ کے لوگوں کے ساتھ سیاسی خدمات اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا, کھانا پینا, کپڑا, یہ وہ سب, اس میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ پھر دینی دعوت اور دینی دروس نمبر دو پر, بلکہ نمبر زیرو پر, بلکہ یہ اچھا بھی نہیں, ایسا کرنے لگ جاتے ہیں. جہالت ہی ہے, یہ جہالت ہے, یاد رکھیں اس کو. دونوں کی اپنی اہمیت ہے, اس کی بھی اہمیت اور اس کی بھی اہمیت ہے. غربا اور فقرا کے کام آنا اور مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا, اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے, اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کے دوسری چیز کیا ہے؟ لوگوں کو شرک سے نکالنا, ان کو توحید سکھانا, یہ ہمیشہ رہے گا. لوگ غریب نہیں بھی رہیں گے تو یہ رہے گا. سمجھ آئے گا؟ سب امیر ہو گئے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ ہمیشہ رہے گا. انسان کھانے پینے سے زیادہ صحیح عقیدے کا محتاج ہے. لہٰذا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. بعض اوقات ہماری پبلک جو ہے درس درس درس, ہاں عقیدہ عقیدہ عقیدہ, کب تک؟ تو بہت ساری چیزیں چھوڑ سکتا ہے. نماز دن میں 5 مرتبہ ہے, روزہ سال میں رمضان کے 30 روزے ہیں, سال میں ایک بار ہے, حج زندگی میں ایک بار ہے, نماز دن میں 5 بار, روزہ سال میں 30 روزے یا 29, اور حج زندگی میں ایک بار, اور توحید ہر سانس میں. کوئی ایک سانس ایسی ابھی توحید نہیں ہے, کوئی ایسا وقت ابھی بول سکتا ہے نا, ابھی نماز منع ہے, ایسا بھی تو وقت ہے نا. ایک آدمی مثال کے طور پر ایسا وقت ہے, سورج ڈوب رہا ہے, سورج نکل رہا ہے, نماز پڑھنا ہے اس وقت میں, نماز منع ہے. عورت حیض سے ہے, عورت حیض کی حالت میں روزہ منع ہے, نماز منع ہے, لیکن توحید منع ہے. ایسا کوئی وقت ایک لمحے کے لیے ابھی توحید نہیں, چھٹی توحید کو, ہے کوئی وقت ایسا نہیں. یہ ایسی لازم چیز ہے, کھانا منع ہے, روزے میں ہے جس میں, لیکن توحید منع ہے, کوئی وقت نہیں اس کا. ایک لمحے کے لیے بھی توحید سے آدمی جدا نہیں ہو سکتا ہے, کھانے سے جدا ہو سکتا ہے, اپنا لباس چھوڑ کے احرام پہنتا ہے حج میں, آدمی اپنا علاقہ چھوڑتا ہے, ہر چیز چھوڑنے کا وقت ہے, روزہ, نماز, کھانا پینا, لباس, علاقہ اپنا, لیکن توحید چھوڑنے کا کون سا وقت ہے؟ توحید زندگی میں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی توحید چھوڑنا نہیں. اس چیز کا سیکھنا سکھانا سب پر مقدم ہے, اس کے بعد ساری چیزیں ہیں, چاہے وہ اپنی جگہ کتنی بھی اہم کیوں نہ ہو, اس سے زیادہ اہم نہیں ہے. یہی بات شیخ محترم یہاں کہہ رہے ہیں, وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ, سارے حکم اللہ کے جتنے بھی ہیں ان سارے حکموں میں سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ توحید. اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ, اور وہ عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرنے کا نام ہے. اس کو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے سمجھنے کی کوشش کریں گے, کس طرح سے توحید کا حکم باقی سارے حکموں سے افضل ہے, اور کس طرح سے شرک سے منع کرنا باقی برائیوں سے زیادہ, باقی برائیوں سے روکنے سے زیادہ ہے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.